بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میر زادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندے مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح 19 سماعت فرمائیں گے۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ بریکس اجلاس کے موقع پر ایران اور ہندوستان کے پارلیمانی اسپیکروں کی ملاقات، باہمی تعلقات اور اس میں توسیع کی ضرورت پر تاکید۔ بنگلورو حادثے میں پولیس انتظامیہ ذمہ دار، اعلی افسران معطل، سی آئی ڈی کے ذریعے تحقیقات کا حکم۔ پاکستان نے لبنان پر سینی حکومت کے جارحانہ فضائی حملوں کی شدید مذمت کی۔ اور بیروت کے جنوبی علاقے زاہیہ پر غاصب سینی فوج کے وحشیانہ حملے۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے، ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بریکس ملکوں کے پارلیمانی اسپیکروں کے اجلاس کے موقع پر ہندوستان کے پارلیمانی اسپیکر سے ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے درمیان پارلیمانی تعلقات کی توسیع اور دو طرفہ اقتصادی تعاون کی تقویت پر زور دیا۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے برازیل میں منعقدہ بریکس تنظیم کے رکن ملکوں کے پارلیمانی اسپیکروں کے 11ویں اجلاس کے موقع پر ایران اور ہندوستان کے پارلیمانی اسپیکروں کے مابین ہونے والی ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے درمیان تاریخی اور ثقافتی مشترکہ اقدار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور ہندوستان ایک دوسرے سے اور زیادہ رابطے رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے علاقے میں ایران اور ہندوستان کے اہم کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے قابل قبول ہیں، تاہم فریقین کے پارلیمانی روابط کو بھی اسی سطح پر پہنچانے کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے اسپیکر نے ہندوستان میں حالیہ دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے اس موقع پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں سے صبر و تحمل سے کام لینے کی اپیل کی، اور ایران کے وزیر خارجہ نے ہندوستان کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران ہندوستان کو روس اور چین کے ہمراہ اپنا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھتا ہے اور ہندوستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کے مزید فروغ کا خواہاں ہے۔ اس ملاقات میں ہندوستان کے پارلیمانی اسپیکر اوم برلا نے بھی ایران اور ہندوستان کے درمیان مختلف گہرے بندھنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان جاری تعاون مستقبل میں مزید فروغ پائے گا اور ہم دو طرفہ تعلقات اور زیادہ قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد، سیاسی اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو ارسال کردہ ایک خط میں امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد، سیاسی اور گمراہ کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ دوسروں پر بے بنیاد الزامات عائد کرنے کا مقصد صہیونی حکومت کی غیر قانونی اور وحشیانہ فوجی مہم سے دنیا کی توجہ ہٹانا اور غاصب صہیونی حکومت کو جنگی جرائم سے بری ذمہ قرار دینا ہے۔ ایروانی نے اپنے خط میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایک بار پھر سلامتی کونسل کی ذمہ داریاں ادا کرنے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ واشنگٹن نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک پر سیاسی و بے بنیاد الزامات عائد کر کے فلسطینی عوام پر صہیونی مظالم سے عالمی برادری کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ سلامتی کونسل کو اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے غزہ پر صہیونی حملوں کے فوری خاتمے، مکمل اور غیر مشروع جنگ بندی، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی اور فلسطینی عوام کے مصائب کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے وقت میں جب سلامتی کونسل کو متحد ہو کر فوری اقدام کرنا چاہیے تھا تاکہ غزہ میں صہیونی حکومت کی بمباری، جبری بے دخلی، قحط اور بنیادی ڈھانچے کی منظم تباہی جیسے مظالم کو روکا جا سکے۔ امریکہ نے ایک بار پھر سلامتی کونسل کی کارکردگی کو ثبوتاش کیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی مسلسل حمایت کے باعث اب تک ہزاروں بے گناہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ نسل کشی پر مبنی اسرائیلی جرائم کا معمول بن جانا آج کی دنیا کا سیاہ ترین المیہ ہے۔ دنی اثنا جاری صہیونی جرائم کے دوران نتنیاہو کا ایک خطرناک خفیہ منصوبہ سامنے آیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ نسل کشی پر مبنی اسرائیلی جرائم کا معمول بن جانا آج کی دنیا کا سیاہ ترین المیہ ہے، اور صہیونی حکومت کی حمایت اور اس کے جرائم کا جواز پیش کرنے والے اسرائیلی حکومت کے جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے ایک جرمن رکن پارلیمنٹ کو صرف اس بات پر نکال دیے جانے پر اپنے رد عمل میں کہی ہے کہ وہ ایسی ٹی شرٹ پہن کر آگئے تھے جس پر فلسطین لکھا ہوا تھا۔ اسماعیل بقائی نے اس واقعے پر اپنی سماجی رابطے کے ایک پیج پر لکھا ہے کہ یہ حقیقت کہ جرمن پارلیمنٹ کے ایک رکن کے لباس پر لفظ فلسطین کا لکھا ہونا بھی ناقابل تحمل ہے۔ ان لوگوں کی منافقت برملا کر رہی ہے جو زبان سے خود مختار فلسطینی ریاست کی تشکیل کی حمایت کرتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اپنی اس پوسٹ میں مزید لکھا کہ نسل کشی پر مبنی اسرائیل کے جرائم معمول بن گئے ہیں جو آج کی دنیا کا سیاہ ترین المیہ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صہیونی حکومت کی حمایت اور اس کے جرائم کا جواز پیش کرنے والے ان جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ دنی اثنا غزہ میں جاری صہیونی مظالم کے دوران ایک نہایت خطرناک اور خفیہ منصوبہ منظر عام پر آیا ہے، جس میں اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کی کابینہ پر الزام ہے کہ وہ غزہ میں ایک مسلح دہشت گرد گروہ کو مالی اور عسکری مدد فراہم کر رہی ہے۔ یہ گروہ نہ صرف فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے خلاف سرگرم ہے بلکہ
اس کے داعش سے بھی تعلقات ہیں۔ بنگلورو میں رائل چینجرز بنگلور کی وکٹری پریڈ سے قبل پیش آئی بھگدڑ کے واقعے پر حکومت کرناٹک نے سخت ایکشن لیتے ہوئے شہر کے پولیس کمشنر سمیت 5 اعلی پولیس افسران کو معطل کر دیا ہے۔ ریاست کرناٹک کی حکومت نے پولیس کمشنر کو معطل کرتے ہوئے سیمانت کمار سنگھ کو نیا پولیس کمشنر مقرر کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی ریاستی حکومت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے سی آئی ڈی کو ذمہ داری سونپی ہے اور ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک رکنی عدالتی کمیشن بھی تشکیل دے دیا ہے۔ کرناٹک وزیر اعلیٰ سدھا رمیا نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چنا سوامی اسٹیڈیم کے قریب پیش آنے والے حادثے میں 11 افراد جاں بحق اور 33 دیگر زخمی ہوئے تھے، جو ریاست کے لیے ایک گہرا صدمہ ہے۔ اس سانحے کے بعد وزیر اعلیٰ نے نائب وزیر اعلیٰ، وزرائے داخلہ اور دیگر اعلیٰ افسران کے ساتھ مشورہ کیا، جس کے بعد معطلی کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آر سی بی، فرناجیز، ڈی این اے ایونٹ مینجمنٹ کمپنی اور کرناٹک اسٹیٹ کرکٹ ایسوسیشن کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور ان کے نمائندوں کی گرفتاری کے لیے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پاکستان نے لبنان پر صہیونی حکومت کے جارحانہ فضائی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے لبنان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اپنے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ عید الاضحیٰ کی شب جنوبی بیروت اور جنوبی لبنان کے علاقوں پر کیے گئے اسرائیلی فضائی حملے بین الاقوامی قانون اور لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیل حملے نومبر 2024 میں ہونے والی جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور بے قابو طاقت کے استعمال سے شہری جانوں کو خطرہ، علاقائی استحکام متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ پاکستان مشکل وقت میں لبنانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان میں اقوام متحدہ اور 40 ممالک سے اسرائیلی جارحیت کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مزید کشیدگی کو روکنے اور قابض افواج کو جواب دہ بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ امریکہ کے دورے پر گئے پاکستانی پارلیمانی وفد کے رکن شیری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ بندی کو امن نہ سمجھا جائے اور یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق واشنگٹن میں پاکستانی سفارتی وفد کی پریس کانفرنس کے دوران شیری رحمان نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں کشیدگی خطرناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کسی بھی غلطی کا نتیجہ کروڑوں افراد کے لیے فوری تباہی بن سکتا ہے۔ شیری رحمان نے کہا کہ جنوبی ایشیا جیسے گنجان اور حساس خطے میں ایٹمی تصادم ناقابل کنٹرول ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم قانون اور بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کرتے ہیں اور ہندوستان سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں۔ شیری رحمان نے کہا کہ جنگ بندی کو مستحکم بنانے کے لیے بامقصد اور اصولی مذاکراتی عمل نہ ہوا تو صورتحال ایک عالمی سانحے میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ہندوستان پر الزام لگایا کہ بقول ان کے جنگ ہندوستان کی اس اسٹریٹجی کا حصہ ہے جو خطے کو بالی ووڈ طرز کی کشیدگی میں مبتلا رکھنا چاہتی ہے۔ پاکستان کے کوئٹہ علاقے میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کوئٹہ کے علاقے ہرنائی میں تور خان کے علاقے میں سیکورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی، جس کے دوران فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، جس میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ کارروائی کے بعد علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے تاکہ مزید ممکنہ دہشت گردوں کو تلاش کیا جا سکے۔ صہیونی جنگی طیاروں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے زاہیہ پر بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی نواحی علاقے زاہیہ جنوبی میں بڑے پیمانے پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق حملوں کا آغاز اس وقت ہوا جب اسرائیل نے زاہیہ جنوبی کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دی، جس کے بعد صہیونی افواج نے وحشیانہ بمباری کا سلسلہ شروع کیا۔ مسجد اقصی اور غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی حکومت کی سختیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ رپورٹ کے مطابق مسجد الاقصی، غزہ اور خان یونس میں عید قربان کی روح پرور نماز ادا کی گئی۔ فلسطین سے موصولہ رپورٹ کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس اور غزہ سمیت فلسطین کے مختلف علاقوں میں عید قربان کے موقع پر لاکھوں فلسطینیوں نے نماز عید ادا کی۔ مسجد الاقصی میں نماز ادا کرنے والوں کی تعداد 80,000 بتائی جاتی ہے۔ یہ اجتماع ایک ایسے وقت میں ہوا جب مسجد الاقصی آئے دن صہیونی حملوں، جارحیت، یہودی آبادکاروں کی یلغار کی زد میں ہے۔ غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں جہاں اسرائیلی جارحیت نے مساجد کو بھی کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے، فلسطینیوں نے ایک تباہ شدہ مسجد کے ملبے پر نماز عید ادا کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تیرا وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، وصف کیسے کریں بیان، تیرے نام پر ہے ہر ایک فدا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک تیری سنا، تو ہر ایک چیز میں ہے آیا، ہے ہر ایک زبان پہ تیری سنا، تو ہی بے قصوں کا ہے چارہ گر، تو ہی داد خواہوں کا داد گر، تو ہی داد خواہوں کا داد گر، تو ہی کل جہاں کا ہے کا سارا جہاں گدا، تو ہی کل جہاں کا ہے کارگر، تیرے در پہ سارا جہاں گدا، یہ زمین فلک پہ تارے ہیں سر بسر، تیری عظمتوں کے مظاہر تیری ہم دے پاک میں ہم نوا تیری عظمتوں کے مظاہر تیری ہم دے پاک میں ہم
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اسی وقت صاحب قربانی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید.
عید مبارک عید مبارک سب لوگوں کو ہمارا مبارک عید مبارک عید مبارک سب لوگوں کو ہمارا عید مبارک.
سامعین عربی زبان میں قربانی کو اضحیہ کہتے ہیں, لہذا 10 ذی‌الحجہ کو جس دن قربانی کی جاتی ہے اس کو عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. فقہی اصطلاح میں قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جس کو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کے روز 12ویں یا 13ویں ذی‌الحجہ تک مستحب یا واجب ہونے کے اعتبار سے ذبح یا نہر کرتے ہیں. عید قربان عید بندگی ہے. عید قربان عید اطاعت پروردگار ہے. اس دن کو محترم جاننا اور عمل ابراہیمی کی تاسی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس دن ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب تم اولاد جیسی نعمت کو خدا پر قربان کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہارے اور قرب الہی کے درمیان حائل ہو سکے. یہ عید ہمیں محبت بھائی چارے ایثار قربانی اور اخوت کا پیغام دیتی ہے. اس مبارک دن میں ہمیں غریب بے سہارا اور مستحق لوگوں کی بھرپور امداد کرنی چاہیے. مصائب و مشکلات میں گھرے برادران ایمانی غربا و مساکین اور مستحقین کی حاجت روائی اور ان کی ضرورتوں کو اس دن پورا کر کے ان کے درمیان گوشت تقسیم کر کے ان کے چہروں پر مسکراہٹیں لائی جا سکتی ہیں. یہ عید ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ دوسرے ضرورت مندوں کی خوشیوں پر اپنی خوشیوں کو قربان کرتے ہوئے ان کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ خوش ہو سکیں اور اپنی خواہشوں پر ضرورت مندوں اور محتاجوں کی خواہشوں کو مقدم کرنا ایک قربانی سے کم نہیں. لیکن یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے وجود کے جانور کو خرید کر لانے والے جانور سے پہلے قربان کر چکا ہو, نفس کے درندے جانور کو قربان کر دیا ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر عید الاضحیٰ اور عید قربان سے قربانی کا تصور اور فلسفہ نکال دیا جائے تو پھر عید الاضحیٰ کا مفہوم بے معنی ہو جائے گا. عید قربان محض ایک رسم نہیں ہے جسے ہر سال منایا جاتا ہو, بلکہ ایسی عید ہے جسے ایک عظیم قربانی کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے. اسے عید قرار دینے کا سبب بھی یہی ہے. چنانچہ قربانی کرنا صرف ایک علامتی رسم نہیں ہے بلکہ اس بات کا اظہار ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مالک کے حضور قربان کر دینے میں کوئی تامل نہیں کیا، اسی طرح ہم بھی ان کے اس عمل کی یاد میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اپنی خواہشات نفسانی کو قرب الہی تک پہنچنے میں رکاوٹ نہ بننے دیں گے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ابدیت کی منزلوں میں قدم رکھنے کا حوصلہ دیتا ہے، وہ منزل جس سے بڑھ کر کوئی دوسری منزل نہیں ہے۔ یہ ابدیت ہی کی منزل ہے کہ دنیا کے ہر صاحب کمال نے اپنے کمال کے اظہار کے بعد اپنی ابدیت کا اعلان کر کے یہ واضح کیا ہے کہ ان کمالات کی بنیاد یہی بندگی ہے، ورنہ بندگی سے ہٹ کر دنیا کا کوئی کمال کمال نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کر دیا اور یہ کام بہت ہی خاموشی کے ساتھ کیا تھا۔ لہذا اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم قربانی کراتے ہیں تو کس قدر اپنے نام و نمود کی فکر رہتی ہے، کس قدر اپنے خواہشات کے غلام رہتے ہیں، کس قدر دل میں یہ جذبہ رہتا ہے کہ ہمارے جانور کی تعریف ہو، لوگ کہیں بھائی کیا بکرا لائے ہو، کیا دمبا ہے، ایسا تو ہم نے اب تک نہیں دیکھا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جذبہ ابراہیمی سے بہت دور ہیں، اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو ان کا مطمع نظر صرف اور صرف خوشنودی خدا کا حصول تھا۔ جب خدا کی خوشنودی پیش نظر تھی تو عمل اور اس کا نتیجہ دونوں ہی پروردگار عالم کی طرف سے مورد قبول قرار پایا۔ پروردگار عالم نے اسی لیے اس سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ تم بھی اسی راہ پر چلو جس پر ابراہیم علیہ السلام چلے تھے، تاکہ اپنے خواہشات کے جانوروں کی قربانی کر سکو، اپنی مچلتی تمناؤں کو خدا کے سامنے ذبح کرنے کی طاقت پیدا کر سکو، جن چیزوں کو تم چاہتے ہو جو تمہیں عزیز ہیں انہیں خدا کے حکم کی خاطر ترک کرنے کا جذبہ پیدا کر سکو۔ عید پر قربانی کرنے کا پیغام یہی ہے کہ یہ قربانی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جسے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور جانوروں کی قربانی سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، تب جا کر جو جانور ہم قربان کریں گے یقیناً اس پر قربانی کا اطلاق ہوگا، وگرنہ بقول شاعر ذبح دمبے کو کیا خوش ہوئے قربانی کی، مذبح نفس میں ایک خون کا قطرہ نہ بہا۔ خداوند عالم نے ایک بار پھر ہمیں عید قربان کی سعادت عطا فرمائی جب دنیا بھر کے مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے عید مناتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے دین کی سمجھ اور اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تہوار اور عید کسی قوم کے لیے جشن اور خوشی کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن ان کی زندگی یا قوم کی تاریخ میں کوئی ایسا دن آیا ہوتا ہے جس کے ساتھ ان کی قوم کا، تاریخ کا اور اللہ کے احسانات کا رشتہ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عیسائی لوگ کرسمس کو عید کے طور پر مناتے ہیں اور اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن تصور کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے ان کی بخشش اور نجات ہوگی۔ اسی طرح یہودی ان کے عقیدے کے مطابق اس دن عید مناتے ہیں جس دن اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی، دریائے نیل کو پھاڑ دیا۔ ان کی قومی زندگی میں یہ دن اللہ کی بشارت اور اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسان کا یادگار دن ہے۔ ہر سال ہمارے درمیان عید قربان کے تاریخی ایام آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے آج بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو جانیں اور سمجھیں کہ اس میں ایسی کون سی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں کہ پروردگار عالم نے اس دن کو قیامت تک کے لیے یادگار قرار دے دیا ہے۔ اس عید کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی کی وہی روح، اسلام و ایمان کی وہی کیفیت اور خدا کے ساتھ محبت اور وفاداری کی وہی شان پیدا ہو جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہے۔ اگر کوئی انسان محض ایک جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے اور اس کا دل اس روح سے خالی رہتا ہے جو قربانی میں مطلوب ہے، تو وہ ایک ناحق جاندار کا خون بہاتا ہے۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنی قربانیوں کو بتوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے سورہ حج کی 37ویں آیت میں فرمایا ہے کہ خدا کو تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک داستان۔
سامعین، حاجیوں کا قافلہ بیابان سے گزرتا ہوا ایک خیمے کے قریب پہنچا۔ قافلے والوں نے قریب پہنچ کر اجازت طلب کی تو صحرا میں رہنے والی خاتون نے کہا، خوش آمدید اے خانہ خدا کے زائرو، میرے اونٹ چراگاہ میں گئے، جب واپس آئیں گے تو میں تمہاری مہمان نوازی کروں گی۔ قافلے والے وہاں آرام کرنے لگے۔ خاتون باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والا روتا پیٹتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے قریب آ کر خاتون کو بتایا، اونٹ جب کنویں کے قریب پہنچے تو وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ان کو چھڑاتے ہوئے تمہارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ چرواہے نے آہوزاری کرتے ہوئے مزید کہا، خاتون یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کنواں کتنا گہرا ہے اور اس میں کافی مقدار میں پانی موجود ہے، اس کے اندر گرنے کے بعد کسی کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ خاتون فوراً آگے بڑھی تاکہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو خاموش کرائے۔ خاتون نے اس سے کہا، اس وقت ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، زور زور سے مت چیخو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کے آرام میں خلل پڑے۔ مہمان نوازی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ایک دمبا ذبح کیا جائے تاکہ مہمانوں کی خاطر مدارات کی جا سکے۔ جب وہ خاتون خیمے میں آئی تو حاجیوں نے اس سے کہا، ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایسے موقع پر ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں، جبکہ اس قسم کا سانحہ آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ خاتون نے کہا، محترم حجاج کرام، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو اس واقعے کا علم ہو اور آپ لوگ اس سے متاثر ہوں، لیکن اب جبکہ آپ کو اس کا علم ہو ہی چکا ہے تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں دو رکعت نماز پڑھوں۔ حاجیوں نے پوچھا، کیوں؟ خاتون نے کہا، اس لیے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر و استقامت اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ اس مصیبت اور آزمائش میں نماز کے ذریعے مدد طلب کروں۔ سامعین، ہم اور آپ بھی قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن مجید کا نام لیتے ہیں، لیکن اس ایک آیت پر صحرا میں رہنے والی خاتون عمل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ صبر اور نماز کے ذریعے راضی برضائے الہی ہے۔ بعد میں اس نے پوچھا، تم میں سے کون کون قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ حاجیوں میں سے ایک نے مصیبت کے موقع پر پڑھی جانے والی اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ خاتون نے کہا، خداوندہ، اگر اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ باقی رہ سکتا ہے تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہیں باقی رہنا چاہیے تھا۔ پروردگارہ، تو نے قرآن مجید میں صبر کا حکم دیا ہے اور صابر کو جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے، میں اپنے جوان بیٹے پر صبر کرتی ہوں، تو اس کے بدلے مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور میرے اس جوان بیٹے کی مغفرت فرما۔ یہ کہنے کے بعد وہ خاتون اپنے کام کاج میں اس طرح مشغول ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
وہ تنہا کون ہے؟
اللہ اللہ۔
بادشاہ وہ کون ہے؟
اللہ اللہ۔
مہربان وہ کون ہے؟
اللہ اللہ۔
کیا اونچی شان ہے؟
اللہ اللہ۔
اس کی سب نشان ہے؟
اللہ اللہ۔
سب دلوں کی جان ہے؟
اللہ اللہ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 17 خرداد، 11 ذی الحجہ اور 7 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ خرداد سن 1354 ہجری شمسی کو تحریک 15 خرداد کی سالگرہ کی مناسبت سے قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ کے طلبہ نے نماز مغربین سے پہلے ایک اجتماع میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور شہدائے 15 خرداد کی حمایت میں نعرے لگائے، جس پر شاہی حکومت کے کارندوں نے مدرسہ فیضیہ اور طلبہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ظالم و جابر شاہی حکومت کے خلاف زبردست احتجاج ہوا۔ مدرسہ فیضیہ اور طلبہ پر حملے میں شاہی حکومت کے کارندوں نے مدرسے کا محاصرہ کیا اور طلبہ پر وحشیانہ طریقے سے تشدد کیا۔ اس دوران شاہی کارندوں نے تقریباً 350 افراد کو گرفتار کر لیا، اور سرکاری اہلکاروں کے تشدد کے سبب اس قیام اور اجتماع کا خاتمہ ہو گیا۔ سترہ خرداد سن 1358 ہجری شمسی کو انقلابی کونسل کی منظوری سے اسلامی جمہوریہ ایران میں بینکوں کو قومی آیا گیا۔ بینکوں کو قومی آنے کا مقصد قومی سرمایہ اور حقوق کا تحفظ، ملک کے پیداواری سلسلے کو شروع کرنا، اور بینکوں میں لوگوں کے جمع شدہ پیسے کی ضمانت فراہم کرنا تھا۔ انقلابی کونسل کی منظوری کے بعد جائز اور مشروط ملکیت کے اصولوں کو قبول کرتے ہوئے بیرون ملک سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی کو روکنے، حکومت کے ذریعے بینکوں کی نگرانی کیے جانے اور بینکوں کی سرگرمیوں کو ملک کے دیگر اداروں کے ساتھ مربوط کرنے کی ضرورت کے پیش نظر ایران کے تمام بینکوں کو قومیائے جانے کا اعلان کیا گیا۔ بینکوں کو قومیائے جانے کا یہ اقدام، جس کا اعلان اس وقت کی عبوری حکومت نے کیا تھا، در حقیقت ملک کے اقتصادی شعبوں کو قومیائے جانے کی سمت اسلامی جمہوریہ ایران کا پہلا قدم تھا۔ 17 خرداد سن 1359 ہجری شمسی کو دینی عالمہ محترمہ ربابہ الہی نے، جو محترمہ مجتہدہ امین کی شاگرد تھیں، وفات پائی۔ وہ 1294 ہجری شمسی میں اصفہان شہر میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی تھیں۔ انہوں نے بچپن سے ہی اسلامی علوم کی تحصیل شروع کر دی تھی اور ابتدائی تعلیم زیادہ تر اپنے والد مرزا محمد رضا الہی سے حاصل کی، جو شہر کے ایک عالم دین تھے۔ محترمہ ربابہ الہی نے شیخ مرتضیٰ اردکانی کے زیر سایہ اعلیٰ علمی مدارج طے کیے، اور اس کے بعد انہوں نے کئی سال تک محترمہ مجتہدہ امین کی شاگردی میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں محترمہ ربابہ الہی نے خود دینی علوم کی تدریس شروع کی اور خواتین کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں برسوں تعلیم دے کر فاضل خواتین کی پرورش کی۔ محترمہ ربابہ الہی نے متعدد کتابیں بھی لکھیں، جن میں الجنت والرضوان اور الدر والیاقوت کتابوں کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ربابہ الہی 65 سال کی با برکت زندگی گزارنے کے بعد کینسر کے باعث وفات پا گئیں۔ محترمہ ربابہ الہی کو اصفہان کے قدیم قبرستان تخت فولاد میں ان کے والد کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ ذی الحجہ سن 207 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث اور مورخ ابو عبداللہ واقدی نے وفات پائی۔ وہ علم حدیث میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے زمانے کے دانشوروں سے بڑی محنت سے علم حدیث حاصل کیا۔ ابو عبداللہ واقدی کا شمار عالم اسلام کے قدیم ترین مورخین میں ہوتا ہے۔ ان کی کتابوں میں التاریخ والمغازی، اخبار مکہ اور تاریخ کبیر کی جانب خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ June 7, 1631 کو مغل بادشاہ شاہجہاں کی ملکہ ممتاز محل کا انتقال ہوا۔ ممتاز محل مغل بادشاہ جہانگیر کے وزیر اعظم آصف خاں کی بیٹی اور ملکہ نور جہاں کی بھتیجی تھیں۔ ان کا اصل نام ارجمند بانو تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی۔ سن 1611 میں ان کی پھوپھی نور جہاں کی شادی جہانگیر سے ہوئی تو دربار سے ان کے والد کی قربت ہوئی، اور پھر 10 مئی 1612 کو جہانگیر کے بیٹے شہزادہ خرم سے ان کی شادی ہو گئی۔ بعد میں جب شہزادہ خرم شاہجہاں کے نام سے تخت نشیں ہوئے تو اپنی ملکہ ارجمند بانو کو ممتاز محل کا لقب دیا۔ ممتاز محل کے انتقال کے بعد شاہجہاں نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ اپنی ساری توجہ ان کی یاد میں ایک عالیشان عمارت کی تعمیر پر صرف کی، جو آج پوری دنیا میں تاج محل کے نام سے مشہور ہے۔ June 7, 1848 کو 19ویں صدی عیسوی کے معروف فرانسیسی مصور پال گوگن پیرس میں پیدا ہوئے۔ چونکہ انہیں فن مصوری میں بہت زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے انہوں نے بینک کی ملازمت چھوڑ دی اور مصوری کے فن کو اختیار کر لیا۔ ان کی تصویروں کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی زندگی میں بدحالی پیدا ہو گئی۔ لیکن انہوں نے تمام مشکلات کے باوجود ہمت نہیں ہاری، بلکہ رات دن محنت اور دلچسپی کے ساتھ اپنی پینٹنگیں تیار کرنے میں مصروف رہے۔ سن 1903 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے چند ماہ کے بعد انہیں شہرت حاصل ہوئی۔ June 7, 1879 کو پیرو چلی اور بولیویا کے درمیان 5 سالہ جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ حکومت بولیویا نے چلی کی ایک کمپنی سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑ دیا تھا، جس پر چلی نے بولیویا پر حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں چلی کو کامیابی حاصل ہوئی، جس نے ایک معاہدے کی روح سے بولیویا کے تمام ساحلی علاقوں اور پیرو کے ایک حصے پر قبضہ کر لیا۔ June 7, 1980 کو صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے ایک جارحانہ اقدام کر کے بغداد کے نزدیک واقع عراق کے تموز ایٹمی بجلی گھر پر بمباری کر کے اس کو تباہ کر دیا۔ صہیونیوں کا یہ فوجی اقدام ایران پر عراقی جارحیت کے موقع سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے انجام پایا۔ اگرچہ عراق کے ایٹمی بجلی گھر کی تباہی پر عالمی رائے عامہ نے افسوس کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے صہیونی حکومت کی مذمت کی، لیکن تل ابیب کے خلاف کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ صہیونی حکومت کے پاس 200 سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈ بتائے جاتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سن رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین، و احمده فوق حمد الحامدی، اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک، لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک، اسألک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني، و ان تشرح بکتابک صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحن سلامت فی دینی و نفسی ولا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم الراحمین.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی، حسد کرنے والوں کے مکر، ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا، تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں، اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے، عبادت کو لازم پکڑنے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں، اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں، اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی